إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار پچھلے درس میں اصول فقہ کی تعریف کیا ہے ہم نے دیکھا تھا اصول فقہ یہ ہے کہ اجمالی طور پر ہم فقہ کے دلائل میں بحث کریں یعنی اصول فقہ میں کیا ہوتا ہے کہ فقہ کی دلیلیں اجمالی طور پر اس پر گفتگو کی جاتی ہے اور ان دلائل سے کیسے استفادہ کیا جائے مختلف دلیلوں سے کیسے نتائج اخذ کیے جائیں یہ سکھا جاتا ہے اور اسی طرح سے کون وہ شخص ہے جو واقعی ان دلائل سے استفادہ کر سکتا ہے تطبیق اور اس میں تخصیص اور اس طرح سے جو بھی کام کرنا ہے دلائل کا کیا کرے اور کیا چیزیں کیا صلاحیتیں اس میں ہونی چاہیے اصول فقہ میں اس پر بحث ہوتی ہے آج کے درس میں ہم آگے بڑھیں گے آج ہم دیکھیں گے کہ شریعت کے احکام کتنی قسم کے ہیں شریعت کے احکام کتنی قسم کے ہیں بنیادی طور پر شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں ایک تکلیفی اور دو وضعی شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں ایک تکلیفی اور دوسرے وضعی یہ کیا ہے تکلیفی احکام یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے بندے کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہ اس کے لیے یہ کرنا ضروری ہے یا وہ ایسا کرے یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس نے بالکل ایسا نہیں کرنا ہے یا اس کو بچنا چاہیے یا پھر اس کے لیے گنجائش ہے وہ کرے اس کے لیے جائز ہے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے تو بندے کو کچھ چیزوں کا مکلف کیا گیا ہے ان چیزوں کے کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے اجازت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تو ان احکام کو کیا کہیں گے الاحکام التکلیفیہ یہ تکلیفی احکام ہیں تکلیف کا لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں مکلف کرنے سے ہے وہ ذمہ دار ہے کہ اس نے ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا ہے دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ایسا کرنا ہے اوپر سے حکم آیا ہے ایک ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے ایسا حکم آیا ہے تیسرا یہ کہ اس پر چھوڑ دیا گیا ہے چاہے تو وہ کرے چاہے تو نہ کرے تو بندے کے لیے اختیار کا ہونا نہ ہونا اور کوئی چیز کرنا اور کوئی چیز چھوڑنا یہ تین حالتیں ہو سکتی ہیں صحیح ہے کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ حالت ہے تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم آئے تم نے یہ کرنا ہے دوسرا اس کو حکم آئے تم نے یہ نہیں کرنا ہے تیسرا اس کو حکم آئے تم چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو یعنی اللہ کی طرف سے اس کو اختیار دیا جائے تو یہ تین قسم کی حالتیں بندے کی ہوتی ہیں، ان حالتوں کے اعتبار سے وہ مکلف ہوتا ہے، اس پر ذمہ داری ہوتی ہے، کرے نہ کرے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. کبھی حکم ایسا ہوتا ہے کہ جو لازم ہوتا ہے کرنا ہی پڑے گا، چھوٹ نہیں ملے گی، اور کبھی حکم اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ کرو اچھا ہے، نہیں کرے کوئی بات نہیں، لیکن کرو تو بہت اچھا ہے. تو کرنے کے کاموں میں بھی دو قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ کرنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے نہ کرنے کے کاموں میں، منع کاموں میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں، اسٹرکٹلی تم نے نہیں کرنا ہے ایسا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ کرو تو اچھا ہے، خام خواہ کیوں کر رہے ہو، نہ کرنا اچھا ہے، لیکن اگر کر لیا کوئی کام ایسا جو اسٹرکٹلی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن اچھی بات نہیں کی تم نے. تو اس اعتبار سے کل ملا کر احکام جو تکلیفی احکام ہیں ان کی پانچ قسمیں ہیں. تکلیفی احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ پانچ. اعتبار سے بندہ کسی نہ کسی چیز کا مکلف ہوتا ہے. یہ کیا ہیں؟ کرنے کے اعتبار سے دو، نہیں کرنے کے اعتبار سے دو، اور اختیار کے اعتبار سے ایک. ٹھیک ہے، دو ادھر ایک بیچ میں. کرنے کے اعتبار سے دو کام، دو چیزیں کیا ہیں، دو حکم جس کو ہم کہیں گے جس کا وہ مکلف ہے، دو ہیں، وہ کیا ہیں؟ واجب اور مستحب. واجب اور مستحب. نہ کرنے کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے حرام اور دوسرے ہیں مکروہ. حرام اور مکروہ. تین، اجازت ہے کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو بھی ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. وہ چیز تیسری چیز کیا ہے جس کو ہم کہیں گے؟ مباح، حلال یا جائز. تو کل ملا کر شرعی احکام میں، تکلیفی احکام میں کتنے احکام ہیں؟ پانچ. کون کون سے ہیں؟ دو آپ پازیٹیو بولیں، دو نگیٹو بولیں، اور تیسرا اجازت نامہ. تو پہلے دو کیا ہیں؟ واجب، اور دوسرا مستحب. پھر دوسرے دو کیا ہیں؟ حرام اور مکروہ، اور تیسرا کیا ہے، یعنی پانچواں جس کو ہم کہیں گے کیا ہے؟ مباح. اس سے آپ کو کیا سمجھا؟ یہ جو چیزیں ہم نے دیکھیں اس میں آپ نے کیا سمجھا، یا آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، یا کیا سوال ہے؟ چلنے دو، نہیں تو آگے جا کے سوچیں گے واقعی کیا چل رہا ہے. ہاں، یعنی یہ پانچ چیزیں ہم نے دیکھی، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں اب کیا باتیں پیدا ہو گئی؟ اس میں برا کیا ہے؟ یعنی معلوم پڑے گا ہم کو دین میں برا کیا ہے. دین میں برا ہے کچھ؟ ہاں ہاں. نہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے وہ بدعت کے بارے میں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حکم دیے ہیں بندے کو، مختلف چیزوں سے منع کیا ہے اور چیزوں کی اجازت دی ہے. تو بندے کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر؟ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ جائز ہے، اس کے بارے میں نہ پکڑ ہے نہ اس کے بارے میں کوئی حکم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندہ اپنی زندگی میں اعمال کے اعتبار سے تین حالتوں میں ہوتا ہے جس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں اس کی کوئی ایسی کیٹیگری بتائیے جو ان پانچ کے باہر ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بندہ کچھ نہ کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ اس کے اعمال کی کیٹیگریز بناؤ اور ان اعمال کو ان کے پانچ کے باہر رکھ کے دکھاؤ، بتاؤ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل بتاؤ جو ان پانچ کیٹیگریز میں سے کسی میں بھی نہیں آتا. مثال سوچو ذرا، بہت زور ڈال کے दोनों आंख बंद करके सोचो, है कोई अमल? कोई भी अमल नहीं। पांच कौन कौन से, पहले कौन बताएगा? वाजिब, पहले तो बोलेंगे हमको वाजिब ही मालूम नहीं, तो तुम ये क्यों पूछे? वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह और मुबाह। ये आपको मालूम ही क्या है? नहीं मालूम। एक एक करके अब हम देखते हैं कि, इसलिए पहले ये पूछा गया, तो पहले सवाल पैदा हो, पहले ये तो बताओ हमको क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि आमाल पांच के बाहर जाते क्या नहीं जाते। तो अब हम ये देखेंगे कि ये पांच कैटेगरीज क्या हैं। जो हमारा ये कहना है कि बंदा जो भी अमल करता है वो अमल इन पांच में से किसी न किसी कैटेगरी में जाएगा, इनके बाहर नहीं जाएगा। ठीक, यह अपना बोलना है कि जो भी अमल हम करते हैं वो इन पांच तकासीम में से, पांच चीजों में से, पांच खानों में से किसी एक खाने में जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी करें। मिसाल के तौर पर मैं मिसालें देता हूं। फज्र की नमाज पढ़ना एक मिसाल है, तहज्जुद की नमाज पढ़ना दूसरी मिसाल, शराब पीना तीसरी मिसाल, नमाज में बेजा हरकत करना चौथी मिसाल, और आलू खाना ये पांचवी मिसाल। समझ में आया? पांच मिसालें मैं दे रहा हूं, फिर से देता हूं। एक, पांच वक्त की नमाजों का एहतमाम। दो, तहज्जुद की पाबंदी या मिसवाक करना। नंबर तीन, शराब, जुआ, जिना ये काम करना। नंबर चार, नमाज में बेजा हरकत करना, खुजाना बार बार, या नमाज में ऐसा लिबास पहनना जो नमाज के लायक नहीं है, सब छुपा हुआ है लेकिन खामखा ऐसे कपड़े पहन रहा है जो नहीं पहनना चाहिए, या ऐसी बातें करना जिसमें रकाकत हो, यानी जिसमें हराम बात वो नहीं कर रहा है लेकिन मुनासिब नहीं है, ऐसी बातें कर रहा है, अदब की बातें नहीं कर रहा बल्कि उसूली एतबार से ऐसी बातें कर रहा है जो अदब के दायरे के बाहर हैं लेकिन गुनाह उसको नहीं है, या गोश्त खाना, या टहलना, या लेटना। तो ये पांच कैटेगरीज हमने देखी। पांच वक्त की नमाज पढ़ने के बारे में और तहज्जुद पढ़ने में दोनों में फर्क क्या है? हाँ ओके, तो तहज्जुद में और फज्र की नमाज में क्या फर्क है? या फज्र की दो सुन्नत, या तहज्जुद ही पकड़े, चलिए अब दूसरी मिसाल क्यों देखें, तहज्जुद की दो रकत और फज्र की दो रकत, दो दो रकत हैं, दोनों में फर्क, खास फर्क क्या है? तहज्जुद क्या है? नफल है, और फज्र क्या है? तो इनमें फर्क क्या है? अब ठीक है, नाम दे दिया आपने उसको कि नफल है, अब किसी आदमी को फर्ज और नफल मालूम नहीं है तो उसको आप क्या बताओगे? बोलेंगे ठीक है भाई नफल है और ये, तो वैसे भी तो फर्क पहले से था, फज्र और तहज्जुद का फर्क, दो नाम अलग उसके थे, आपने चार नाम कर दिया। शरी हुक्म है, यानी तहज्जुद अगर नहीं पढ़ेंगे तो, फजर की नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा, और तहज्जुद अगर नहीं पढ़ेंगे तो, گناہ نہیں ہوگا. یعنی یہ فرق دونوں میں ہے کہ تہجد کی نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ ہوگا, ہے نا, نہیں ہوگا, اور اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ ہوگا, اور اگر پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, اور تہجد کی تو یعنی دونوں پر کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. لیکن اگر فجر کی چھوڑتے ہیں تو گناہ بھی ہے, پڑھنے پر ثواب ہے اور نہ پڑھنے پر, اور تہجد کی نماز پڑھنے پر لیکن نہ پڑھنے پر. تو یہ فرق معلوم ہوا کہ دونوں میں فرق ہے. تو کرنے کے اعتبار سے دو قسم کے عمل ہوتے ہیں. ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کا کرنا لازم ہوتا ہے, اور اگر اس کو آدمی امتثالاً کرے, میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہے تو کیا ملے گا اس کو؟ ثواب ملے گا. مثلاً کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, وہ یوگا سمجھ کے پڑھ رہا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے بتایا آپ نماز پڑھتے, ہمارے ابا پڑھتے تھے, آپ بھی پڑھو. اگر وہ بولتا ہے کیوں آپ کا وزن اتنا زیادہ ہے, آپ کا تھوڑا ہڈی پستی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ نماز پڑھو گے, کیونکہ نماز میں یوگا ہے. اب وہ نماز یوگا کی نیت سے پڑھ رہا ہے, اگر یوگا نہیں ہوتا تو یہ نماز نہیں پڑھتا, تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ اس کی نیت اللہ کی عبادت کی ہے نہیں ہے. اگر اس کی صحت صحیح ہو جائے تو نماز بھی کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا. اسی طرح سے روزہ ہے, کوئی آدمی ڈائٹنگ کے لیے رکھ رہا ہے, چلو اچھا موقع آ گیا سب رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ لیتا ہوں, ڈائٹنگ ہو جائے گی. تو خالصتاً اس کا مقصد یہی ہے, اگر ڈائٹنگ کا اس میں کوئی یعنی سبب نہ ہو تو روزہ رکھے گا نہیں. تو اس نیت سے اگر وہ نیکی کرتا ہے کوئی آدمی تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو معلوم ہوا کہ امتثالاً اعمال کا کرنا ضروری ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ امتثال, اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. جی میں آیا کر لیا, جی میں آیا نہیں کر لیا, ایسا نہیں مجھ کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, ایسا نہیں. کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو فجر کی دو رکعت میں اور تہجد کی دو رکعت میں ہم نے کیا فرق دیکھا؟ کہ فجر کی دو رکعت یعنی فرض نماز اگر ہم پڑھتے ہیں امتثالاً تو کیا ملے گا؟ ثواب, اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ. لیکن تہجد کی نماز, اچھا تہجد میں ضروری ہے امتثال؟ ہر عبادت میں ضروری ہے, ہر نیکی میں اللہ کی رضا مقصود ہونا, اور یہ دین ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں, اللہ نے حکم دیا اس لیے میں کر رہا ہوں, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ترغیب دی اس لیے میں کر رہا ہوں, تو اس لیے اس کو امتثال کہیں گے. اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جیسے تہجد کی نماز ہے پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ ثواب, لیکن نہیں پڑھتا ہے تو عذاب ہے. دوسری چیز اب ہم منفی پہلو سے دیکھیں گے, یعنی ممنوعات کے اعتبار سے دیکھیں گے. جیسے ایک آدمی کا شراب پینا, یہ کیا ہے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. اس سے منع کیا گیا ہے؟ کبھی کبھی پیے تو بہت تھک گئے, یا کوئی پارٹی ہو, ولیمہ ہو, خوشی کا دن ہو, یا گھر میں بہت جھگڑا ہوا ہو, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں, تو کر سکتے پی سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پی سکتے. ہمیں عشاء کے لیے شراب کیا ہے؟ حرام ہے, ممنوع ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری مثال, جیسے میں نے مثال دی نماز میں بے جا حرکت کرنا, نماز میں یہاں وہاں نگاہ کا چلانا, یا اسی طرح سے یعنی ایسی حرکت کرنا جو ادب کے مروءہ کے خلاف ہے. جیسے مثال کے طور پر مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا ان کے سامنے, کیا ایسا کرنا اچھا ہے؟ منع ہے. آپ بات کر رہے بار بار ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں, آپ ایسا بچے کو منع کرو گے کہ کہو گے بہت اچھا کرتا رہے تو ایسا, یا تجھ کو اجازت ہے, کیا کریں گے آپ؟ بار بار ایک بچہ جو ہے تھوک باہر نکالتا ہے اور واپس اندر لیتا, بچے کیا نہیں کرتے ہیں, بچوں کو دیکھیے آپ بہت ساری چیزیں سیکھنے ملیں گی, عجیب و غریب چیزیں کرتے ہیں بچے. یا مثلا کوئی چیز کھا رہا ہے اور پھر ہاتھ میں لے رہا ہے پھر کھا رہا ہے, یا اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہے جس میں مطلب کراہت ہے, کراہت ہوتی ہے, تو کیا ایسی چیز حرام ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کہ بچے کا ہاتھ پر تھوکنا بار بار یا آدمی کا کرنا ایسا, ویسے تو آدمی کرے گا نہیں, اس طرح کی مثالیں دے رہا ہوں میں, اس کے بعد ہم دوسری مثالیں دیکھیں گے, لیکن یہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی آدمی کہے بھائی میں اپنے بائیں ہاتھ پہ تھوکتا ہوں, تو کیا آپ اس کو کہیں گے بہت اچھی بات ہے ثواب ملے گا؟ آپ بولو گے اس کو, آپ کیا کہو گے؟ یہ مطلب اچھی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس سے طبیعت کو کیا ہوتی ہے؟ کراہت ہوتی ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, لوگوں کو برا لگے گا اس سے. یا جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ترک کر دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایک آدمی بیجا بازار میں چلا گیا, کوئی مطلب نہیں اس کا, تو ایسا کرنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ گناہ ہے اس میں, تو ثواب ہے اس میں, تو گناہ بھی نہیں ثواب بھی نہیں, تو کر سکتا ہے ایسا؟ زیادہ پہلو کیا ہے اس میں, بہتر کیا ہے, کرنا کہ نہیں کرنا؟ ایک آدمی جا کے کہیں بھی ٹھہرنا منع ہے کہ آپ کا بتائیے, تو آپ چوک میں جا کے کھڑے ہو گئے, تو یہ حرام ہے؟ حرام ہے کہ نہیں چوک میں کھڑے ہونا؟ نہیں حرام. اور ثواب ہے اس میں؟ تو یعنی حرام بھی نہیں. فرض ہے کیا چوک میں جایا کرو؟ فرض بھی نہیں ہے اور اس پہ ثواب بھی نہیں ہے, یہ حرام ہے. اب بچ گئے کتنے؟ دو ہی بچ گئے, جائز ہے. تو اس میں اچھا اور برا پہلو کے اعتبار سے دونوں ایک دم ایکول ہیں, اس میں نہ نیگیٹو ہے نہ پازیٹیو ہے. کیا زیادہ ہے اس میں, پازیٹیو زیادہ ہے کہ نیگیٹو زیادہ ہے؟ نیگیٹو زیادہ ہے اس میں, کہ اس کے اندر کیا ہے, خیر کا پہلو کم ہے, یا اس کے اندر نقصان نہ ہونے کا پہلو کم ہے, نقصان ہونے کا پہلو زیادہ ہے, سبب وہ بن سکتا ہے کسی نقصان کا, ناپسندیدہ چیز ہے. یہ آسانی سے میں سمجھا رہا ہوں, پھر ہم شرعی مثالوں کی طرف آئیں گے. تو ایسی چیز جس میں پازیٹیو پہلو کم ہو نیگیٹو زیادہ ہو, یا ایسی چیز, اب آ رہا ہوں میں, جس کو منع کیا گیا ہو لیکن سختی سے منع نہ کیا گیا ہو, اس کے کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہو, ایسی چیز کیا ہوتی ہے, اس کو مکروہ کہتے ہیں. تو یہ پانچ قسم کی چیزیں ہوئی. تو بندے کے اعمال پانچ قسم کے ہوں گے, کرو کرو تو اچھا ہے, مت کرو نہیں کیے تو بہتر ہے, اور کرنا چاہو کرو نہیں کرنا چاہے مت کرو. تو پانچ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے کیا ہے. ٹھیک, تو یہ کون سے احکام ہیں, پانچ چیزیں کون سی کیٹیگری میں جا رہے ہیں, تکلیفی یا وضعی؟ وضعی بھی سمجھ لیجئے آپ, تو ایک جنرل ہم سمجھ کے تفصیلی طور پر اس کو ہم دیکھیں گے. وضعی احکام ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنا ہے, تو کیا نماز آپ فجر کی کب پڑھتے ہیں؟ آپ دوپہر میں تین بجے کبھی پڑھ سکتے ہیں نا, پانچ ٹائم کی نماز ہے, پانچ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, کب پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر کی کبھی پڑھ سکتے ہیں, مغرب کی صبح میں پڑھ سکتے ہیں, جلدی سے, کون اتنا مر گیا تو پتا نہیں موت کبھی بھی آ جائے, زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ اب سورج ڈوبنے تک کون رکے گا؟ صبح ہی پانچوں نمازیں پڑھ لو، اے اللہ سب سے پہلے میں نے پڑھا، کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے، نیکیوں میں جلدی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. مغرب کی نماز کب پڑھنا ہے؟ تو اللہ کے حکم کا سورج سے کیا تعلق ہے؟ پڑھنا ہے پڑھو، مغرب کی پانچ ہے نا، تو پانچ کا کوٹا کبھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو مغرب کی نماز کے لیے کیا کچھ اللہ کی طرف سے اور بھی شرط ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں ایمان والوں پر، نماز ایمان والوں پر اس کے اوقات میں فرض ہے. تو آپ کو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا؟ تو وہ آپ کے اندر ہے، آپ کے باہر ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ جب تک کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے آپ مغرب پڑھ سکتے. تو مغرب کی نماز کو اللہ نے ایک اور چیز سے جوڑ دیا ہے کہ وہ دیکھو، سورج ڈوبا، ٹھیک، ڈوبا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈوبا نہیں تو پڑھ سکتے. تو ایسے یہ کیا ہے؟ یہ وضعی احکام ہے. ایسے کئی احکام ہیں جن میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایسا ہے ہاں تو اب کر سکتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے نہیں کر سکتے. تو ایسے احکام جن کو کسی اور چیز سے جوڑا گیا ہو کہ اگر وہ ہے تو یہ کر سکتے ہیں، نہیں ہے نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے احکام کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثلا آپ کو نہانے کی حاجت ہے اور سورج ڈوب گیا، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ابھی مغرب کی؟ اب سورج تو ڈوبا نا، آپ جب سے بول رہے تھے سورج ڈوبنے تک نہیں پڑھ سکتے، سورج ڈوب گیا اب نہیں پڑھ سکتے. جنابت کی حالت میں آپ ہیں، کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اب ایک حالت پائی جا رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک حالت نہیں پائی جا رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. دو چیز مثالیں ہم نے دیکھی، ایک سورج ڈوبا نہیں تو نماز پڑھ سکتے نہیں، دوسرے سورج ڈوبا لیکن جنابت کی حالت میں ہے ہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، جنابت کی حالت میں نہیں ہے ہاں نہیں ہے تو اب پڑھنے کی گنجائش ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شرط، ایک ہوتا ہے معنی. شرط ایسا ہوا تو ایسا کرو تو کر سکتے ہیں، معنی رکاوٹ، نماز پڑھنے میں رکاوٹ. تو یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ کون سے احکام ہیں؟ وضعی. اللہ وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کائنات میں رکھی ہیں، چاہے وہ انسان کے اندر ہو، زمین و آسمان میں ہو یا کہیں بھی ہو، اور ان سے کچھ احکام کو جوڑا ہے. تو وہ جو جڑے ہوئے احکام ہیں یا جو اس کے لیے شرائط وغیرہ ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو احکام دو طرح کے ہیں. اب ہم اوپر سے آتے ہیں، وہ دو قسمیں کون سی؟ احکام کی تکلیفی اور، اتنا سمجھا؟ اس میں کچھ پوچھنا ہے جو اس سے متعلق ہو؟ یہ نہیں کہ ابو جہل کے باپ کا نام کیا تھا، وہ الگ موضوع ہے، اس سے متعلق کچھ ہے؟ ہاں اب ہم اس پر آئیں گے. اب ہم کیا کریں گے، یعنی یہ تکلیفی اور وضعی میں کچھ شک ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جیسے آپ طلاق کی مثال دینا چاہ رہے ہیں، ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، یعنی صحیح نہیں ہے، سب سے ناپسندیدہ چیز جو یعنی حلال ہے اللہ کے نزدیک طلاق ہے، یعنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. تو بے حد ناپسند کا مطلب یہ ہے کہ حرام ہوگا، سختی سے ناپسند ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس کو ناپسند کیا ہو. مکروہ ہمیشہ جائز ہوگا، مکروہ جائز کی وہ کیٹیگری ہے کہ کرنے پر گناہ نہیں یعنی کیا تو گناہ ہوگا اس کو لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گا اور ثواب میں کمی آ جائے گی. جیسے مثال میں نے کیا دی نماز میں, کیا حدیث آپ بتا سکتے ہیں نماز میں کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں, لیکن مطلب اس کے ثواب میں کیا ہوگا, کیونکہ نماز میں حرکت نہیں ہونا چاہیے, خشوع اور خضوع میں کیا ہے ضروری ہے. تو بہرحال آگے ہم اور تفصیل سے آئیں گے. تو دو قسم احکام کی ہیں, ایک ہے تکلیفی اور دوسرے ہے یہ بڑھتے جائے گا تو آپ کا سر درد بھی آپ کو سب یاد رکھنا پڑے گا. تو آپ اس کو یاد رکھیں, یہ بہت اہم چیزیں ہیں. آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ احکام کو کیسے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. تو احکام کی دو قسمیں ہیں, شرعی احکام کی, تکلیفی وضعی. تکلیفی وضعی, تکلیفی احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ پانچ. ایک ایک کر کے ہم اب دیکھتے ہیں. پہلی قسم ہے واجب, الواجب ما امر به ما امر به الشارع على وجه الالزام والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه. کہ واجب وہ ہے جس کا شارع نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا, ایسے طور پر حکم دیا ہے کہ جو کیا ہے لازم ہے کرنا پڑے گا تم کو, تو ایسا جو حکم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں واجب. اور واجب وہ عمل ہے جس کے امتثالاً کرنے پر ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر وہ گناہ کا حقدار ہوتا ہے, وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے. تو اس کو ایسی چیز کو کیا کہیں گے واجب. اس کے کئی نام ہیں جن میں سے اس کو واجب بھی کہتے ہیں اور فرض بھی کہتے ہیں. کیا فرض اور واجب میں فرق ہے؟ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں. پہلے سے بچپن سے آپ سنتے آئے ہوں گے فرض الگ ہے واجب الگ ہے. فرض اور واجب کا فرق صرف حنفی علماء کرتے ہیں, شافعی, مالکی, حنبلی, ان سب کے نزدیک اہل الحدیث, ان سب کے نزدیک فرض اور واجب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. آپ اگر مثال کے طور پر کسی سے پوچھیں کہ فرض اور واجب کا فرق کیا ہے, حنفی سے پوچھیں, وہ بتائے گا کہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. ان کے یہاں پر دو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں اگر کوئی حکم آتا ہے تو کیا ہے, اس لیے کہ قرآن کیا ہے متواتر ہے. اب آپ کو متواتر سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آنا چاہیے. متواتر یاد ہے, بہت تواتر کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھا ہے. متواتر کس کو کہیں گے بتائیے؟ متواتر اس کو کہیں گے جو ہم پڑھ کے نہیں آئے. ہاں صحیح, ایسی روایت جس کے ہر زمانے میں اتنے زیادہ راوی ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو, ناممکن ہو, ہر زمانے میں زیادہ لوگ, تو اس کو کیا کہتے ہیں متواتر. تو حدیث کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے ظنی ہے, اس میں راوی سے غلطی ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے یہ قرآن کا ویٹیج نہیں رکھتی ہے, حدیث وہ ویٹیج نہیں رکھتی ہے, جو قرآن کے اندر جو مضبوطی ہے قوت ہے وہ نہیں ہے. بعض روایتیں متواتر ہوتی ہیں, سب متواتر نہیں ہوتی ہیں. تو کوئی حکم اگر کسی حدیث میں آئے جو متواتر نہ ہو تو ایسا حکم فرض نہیں کہلائے گا, ایسا حکم کیا کہلائے گا واجب. یہ کس کا کہنا ہے؟ حنفیوں کا. لیکن اس طرح کا فرق صحابہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے. ایک آدمی بھی اگر آ کر بتا دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو کیا وہ اس کو مان لیتے؟ کیا اس کو لازم سمجھتے؟ بالکل لازم سمجھتے. تو اس طرح کی تفریق کتنے لوگ بول رہے بتاؤ. پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ قطعی ہو گیا, اب یہ فرض ہو گیا. ایسا ہم کو نہیں ملتا ہے, ایسا ہم کو نہیں ملتا ہے. تو واجب اور فرض کیا ہیں؟ ایک ہیں. واجب کے معلوم کرنے کے اعتبار سے احکام کئی اعتبار سے ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اگر فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر روزے لکھ دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تو کتبہ کا لفظ جب آتا ہے کتب علیکم, تم پر لکھا گیا, کتاب اللہ علیکم, تم پر یہ لکھا جا چکا ہے, تو یہ لفظ بھی ایک قرینہ ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ لازم ہے. یا جیسے فردت الصلاۃ, نماز فرض ہوئی, یا واجب ان کا لفظ آئے وجب یا واجب, اس طرح کا لفظ آئے تب بھی وہ واجب یا فرض ہوتا ہے. جیسے اس کی تردید کے دونوں میں فرق ہے, اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا التقى الختانان, یعنی اگر ایک آدمی کی شرمگاہ عورت سے مل جائے, ختنہ کی جگہیں دونوں کی ملاقات ہو جائے, تو فقد وجب الغسل, تو غسل کیا ہو جاتا ہے؟ اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل, کہ جب ختان ختان سے مل جائے تو غسل واجب, وجب الغسل. آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں غسل کا حکم ہے یا نہیں جنوبی کے لیے, لیکن حدیث کیا بتا رہی ہے غسل کیا ہو جاتا ہے, تو فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے؟ تو قرآن کے اعتبار سے تو غسل کیا ہو گیا؟ جنوبی کے لیے بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہوتا ہے, کیونکہ قرآن میں اس کا حکم ہے, حتیٰ تغتسل, اللہ نے کہا ہے نا, تو غسل کا حکم وہاں ہے. لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے اس کے لیے لفظ؟ فقد وجب الغسل, تو غسل واجب ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ فرض واجب ہو سکتا ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تفریق کی دلیل تفریق کرنے والے کو دینی پڑے گی. دونوں بھی کیا ہیں؟ ایک ہی ہے. یہاں پر اس میں دونوں کو ایک ہی استعمال کیا گیا لفظ, یعنی الگ لفظ سے ایک ہی چیز پر اطلاق ہو رہا ہے, یعنی دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد بھی نام ہے اور احمد بھی نام ہے, اللہ کے ناموں میں سے اللہ بھی نام ہے اور الرحمن بھی نام ہے اور بھی نام ہے. اب اس کی وجہ سے دو نام دینے کی وجہ سے کہے نہیں, اللہ الگ ہے رحمان الگ ہے, صحیح ہے؟ محمد الگ ہے احمد الگ ہے, صحیح ہے؟ نہیں. کبھی نام ایک ہی شخص کے دو بھی ہو سکتے ہیں, اسی طرح سے ایک چیز کے دو نام ہو سکتے ہیں. بولے مؤذن تو احیاء الصلاۃ بول رہا ہے, ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, تو الصلاۃ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ لو نیا نقطہ, مؤذن کائے کے لیے بلا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ, وہ صلاۃ کی طرف بلا رہا ہے. اور امام صاحب کیا بولے؟ نماز پڑھ لو بھائی, وقت ہو گیا ہے. تو امام صاحب نے صلاۃ تو نہیں پڑھائی, نماز پڑھائے, تو صلاۃ کا حکم کہاں گیا؟ تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں, بلکہ ایک چیز کے نام لوگ کئی نام اس کو دے دیتے ہیں. بعض اوقات تو شرعی نام ہوتا ہے, بعض اوقات شرعی نام نہیں بھی ہوتا ہے, تو اس سے وہ چیز بدل جاتی ہے؟ نہیں. نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا ہے. تو یہاں پر واجب وہ ہے جس پر حتمی طور پر اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو اور اس کے چھوڑنے پر وعید آئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے چھوڑنے پر گناہ بتایا گیا ہو یا سزا بتائی گئی کہ ایسا اگر تم نے نہیں کیا تو تم پر یہ عذاب آئے گا یا آخرت میں پکڑ ہوگی, تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مثال کوئی دے سکتے ہیں؟ فرض نماز کا ترک کر دینا. کیسے معلوم پڑا یہ فرض ہے؟ قرآن حدیث سے ہی معلوم پڑے گا ظاہر بات ہے, لیکن کیسے معلوم پڑا؟ سارا آپ جو بھی معلوم ہوگا یہ پکڑ کے چلیے آپ, قرآن حدیث سے ہی معلوم ہوگا. اب اس کے آگے کا جواب دیجئے کہ قرآن و حدیث میں کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ فرض ہے؟ وہ اجمالی دلیل ہوئی, تفصیلی نہیں ہے, تفصیلی دلیل ہے. دیکھیے فقہ کے بارے میں تفصیلی دلیل ہوگی یا اجمالی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ واجب نہ کرنے پر گناہگار ہوگا تو وہ دلیل صحیح ہے, اللہ اس کے رسول کی نہیں ماننے پر جنگ کا اعلان ہے, تو وہ کوئی بھی بات نہ ماننے پر ہے تو وہ کس کی دلیل ہے؟ واجب کی دلیل ہے کہ واجب واجب لازم ہوتا ہے, لیکن نماز لازم ہے. فلا صدق ولا صلى, تو یہاں پر ولا صلى اللہ نے کہا نماز نہیں پڑھی اور اللہ نے اس پر ڈانٹ دی ہے, تو اس کی مطلب یہ معلوم ہوا کہ نماز کیا ہے؟ لازم ہے. یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ابھی آئی تھی دلیل کہ نماز ایمان والوں پر اپنے اوقات میں کیا ہے, یہاں پر لفظ کیا آیا؟ کتابا موقوتا, لکھی گئی ہے. لیکن نہ پڑھنے پر گناہ ہوتا ہے, ایسی کون کون سی دلیل آپ دے سکتے ہیں؟ نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے, سزا ملے گی, لعنت ہوگی, تو اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ یہ لازم ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز سے غافل ہیں, اپنی نمازوں سے غافل ہیں, یعنی نمازوں کو ان کے اوقات پر نہیں پڑھتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے, گناہ ہے. جیسے مثال کے طور پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان, جو کسی برائی کو ہوتا دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے روک دے, اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے زبان سے روکے, اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے دل سے اس کی مخالفت کرے, اور یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ یا اور ایک حدیث, تم یقیناً بھلائی کی تاکید کرو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو, ورنہ عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تم پر ایسے کو مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کرے گا, اور تم دعا کرو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اس سے کیا معلوم ہوا؟ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کیا ہے؟ لازم ہے. اس سے ایمان میں فرق پڑتا ہے, اس سے اللہ ناراض ہو کر دعائیں قبول کرنا روک دیتا ہے. تو یہ چیز نہیں کہ تو بھی چلتا والی ہو سکتی جس پر سزا مل رہی ہے. بھائی آپ کو اگر کوئی چیز تم نہ کرو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور نہیں کیا تو سزا بھی دے دی. تم تو پہلے بتائے تھے ہم کو کوئی پرابلم نہیں, پھر سزا کیوں دی؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ کسی چیز پر جب اختیار ہو نہ کرنے کا تو سزا دی جا سکتی ہے, لیکن جب اختیار نہیں ہے چھوڑنے کا تب وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی. تو ایسی تمام چیزیں جن کے نہ کرنے پر سزا کی وعید ہو وہ چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ لازم ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایسی چیز اب کیسے پہچانے؟ حکم دے دیا لازم ہے, اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا اگر حکم دے دیا وہ چیز لازم ہو جاتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, وہ لوگ جو اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, چاہے قول سے ہو, قلب سے ہو, یا عمل سے ہو, جو کہا اس کو دل میں مانتے ہی نہیں, ہم نہیں مانتے, زبان سے بولتے ہم نہیں مانتے, یا مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں, عمل سے مخالفت, یہاں جا بولتے ہیں یہاں جا رہا, نماز پڑھو بولے تو نہیں پڑھ رہا, تو یہ کیا ہوئی, کیسی مخالفت ہے یہ عمل سے؟ مانتا ہے فرض ہے لیکن عمل سے. تو جو لوگ اس رسول کے فلیحذر الذین, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اس رسول کے حکم کی, حکم کی مخالفت کرتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں, گمراہ ہو جائیں, کنفیوز ہو جائیں, ایمان سے نکل جائیں, فتنے میں پڑ جائیں, شرک میں مبتلا ہو جائیں, نفاق میں مبتلا ہو جائیں, فتنے میں مبتلا ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے. او یا کہیں ایسا نہ ہو, یصیبہم عذاب علیم, ایک دردناک عذاب ان پر آ جائے. تو معلوم ہوا کہ رسول کے امر کی مخالفت فتنے اور عذاب کا ذریعہ ہے, لہذا جو کچھ حکم رسول دیں وہ ماننا لازم ہو جاتا ہے. جب رسول حکم دیں وہ لازم ہو جاتا ہے, اللہ حکم دے من باب اولا لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ رسول کس کا حکم دیتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. یہ رسول اپنی طرف سے خواہش سے کچھ بولتے نہیں ہیں, یہ ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں وہ لازم ہے. لہذا آپ کسی بھی حدیث میں اگر پڑھیں ایسا کرو, تو بنیادی طور پر وہ چیز کیا ہوگی آپ پر. لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور آپ نے اس کے برخلاف بھی کر کے دکھا دیا, تو آپ کیا کہو گے؟ کبھی ایسا بولتے, کبھی ایسا بولتے, ایسا بولو گے آپ؟ ایمان کا جملہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معلم کی حیثیت کی تھی, آپ معلم تھے, اور اللہ کے احکام آپ اپنے قول اور عمل دونوں سے واضح کرتے تھے. لہذا کوئی چیز اگر کرنے کی ہے اور اس میں تاکید ہے لیکن گنجائش اور چھوٹ بھی اس میں ہے, تو آپ اس کے برخلاف بھی کر کے بتاتے تھے تاکہ اگر کوئی آدمی وہ نہیں کرتا ہے تو گناہگار نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, کیا حکم دیا؟ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن. پچھلے ہفتے میں نے دیکھا تھا اس کو, اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. اسے کیا معلوم ہوا؟ اب یہ حکم ہو گیا, ایسا کرو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ لازم ہو جاتی ہے. اب اگر حکم آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اب اگر کوئی آدمی وتر کے بعد کچھ پڑھتا ہے تو کیا ہو جائے گا وہ؟ لیکن کسی کی طبیعت ہو سکتی عبادت کرنے کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بھی پڑھ کے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کے بعد پڑھے تو کیا ہوگا. لیکن چونکہ آپ نے اس کی تاکید کی ہے تو زیادہ بہتر کیا ہے؟ وتر کیا ہو, اور اگر کوئی پڑھ لے تو چل جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ بتانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن تاکید کس چیز کی کر رہے ہیں؟ امت کو آخری نماز وتر ہونا چاہیے. تو اب یہ وجوب سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا. سمجھ میں آیا کہ کسی چیز کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور اس کے برخلاف بھی کر کے بتا دیتے ہیں یا قول سے بتاتے ہیں گنجائش ہے. جیسے بین کل اذانین صلاح, بین کل اذانین صلاح, تین مرتبہ آپ نے کہا, ہر دو اذانوں کے بیچ میں نماز ہے. ہر دو اذانوں یعنی اذان اور اقامت, یہ دونوں کیا ہوتی ہیں, اذان اس کو کہا جاتا ہے. ہر دو اذان, اذان اور اقامت بیچ میں نماز ہے. پھر آخری مرتبہ آپ نے کیا فرمایا, لمن شاء, جو پڑھنا چاہے اس کے لیے. کیوں؟ تاکہ یہ لازم نہ ہو جائے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاح, اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہیں ہوتا, لامرتہم, دیکھیے اب حدیثیں آپ کو واضح ہونے لگیں گی, لامرتہم میں انہیں کیا کرتا, امر, امر انہیں, امر کا مطلب کیا ہے, حکم, امر بالمعروف, معروف نیکی کا حکم دینا کی تاکید کرنا, کرو, کمانڈ, آرڈر جس کو آپ کہتے ہیں, ایسا کرو کہنا, اس کو کیا کہتے ہیں, امر. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وہ کیا کریں. تو دیے حکم, کیوں, کیوں نہیں دیے, لازم ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ کیا ہو جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کچھ احکام وہ ہیں جو لازم ہیں. کیسے معلوم ہوتا ہے کیا لازم ہے کیا لازم نہیں ہے, اس کا حکم موجود ہوتا ہے, اس کا حکم موجود ہوتا ہے. جیسے کوئی چیز ایسی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہو لیکن حکم نہ دیا ہو, تو چیز لازم ہوگی یا نہیں؟ لازم ہوگی کہ نہیں؟ جس چیز کو آپ نے کیا ہو لیکن اس کا حکم نہ دیا ہو تو وہ لازم ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. یہ اصول اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو لازم ہوتی ہے. لیکن جیسے چاش کی نماز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کو, تہجد کی نماز ہے آپ پڑھتے تھے لیکن اس کا حکم موجود نہیں ہے. اور اگر حکم ہے کسی چیز کا, جیسے تہجد کا بعض روایت میں آیا ہے کہ اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو, اوتروا یا اہل القرآن, یا آپ نے ایک حدیث میں کہا کہ اے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا لیکن چھوڑ دیا. تو بعض روایت میں امر ہوتا ہے لیکن وہ امر ترغیب ہوتا ہے, امر وجوب نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ترغیب کے طور پر ہوتا ہے. اب اس کو ہم تفصیل سے اور دیکھنا ہے ہم کو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسے کرو لیکن پھر آپ اس کی اجازت کہیں دے دیتے ہیں کہ نہیں کرے تو چلے گا, یا صحابہ میں کچھ اس کو کرتے تھے اور کچھ نہیں بھی کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹوکتے بھی نہیں ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے, یا آپ اس کے برخلاف کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھوڑے تو بھی چلتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تہجد فرض نہیں ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ میں بتایا نا حکم ہے, جماعت سے نہیں پڑھائی لیکن انفرادی. ایک دلیل کیا, اسے کیا ثابت ہوا, مطلب کیسے ثابت ہوا, اس سے کیسے ثابت ہوا, یہ سمجھے آپ لوگ کیا کیا بات ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے اور آپ رات میں, عائشہ کیا ہوتی تھی, لیٹی رہتی تھی, اور پھر آپ فجر کے قریب ان کو جگا دیتے تھے اور بات چیت کرتے تھے گھر کے جو بھی معاملات ہوتے تھے. تو اس سے لازم کہاں آتا ہے کہ وہ نہیں پڑھتی تھی؟ ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ وہ نہیں پڑھتی تھی, پہلے حصے میں پڑھتی تھی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یعنی اس سے حتمی طور پر واضح ہوا نہیں, لیکن اس میں غور کیا جا سکتا, لیکن اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عائشہ تہجد نہیں پڑھتی تھی, کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ دلیل کیسا ہوئی؟ ہاں جو تہجد کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, مسواک کی نہیں. تو یہ مطلب اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ رات میں کسی رات میں تہجد نہیں بھی پڑھنا چاہیے؟ یہ ہے کہ پوری رات اس کا پس منظر کیا ہے, پوری رات جاگوں گا سوؤں گا نہیں, تو رات کا ایک حصہ سو کے ایک حصہ عبادت کرنا اس میں ہے. یہ کہا ہے کہ مت نہیں پڑھ سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لازم ہے. تو ہم یہ پوچھ رہے کہ لازم نہیں ہے, کدھر ہے مصیبت ہو رہی نا, تہجد بھی آ رہی ہے کیا گلے میں؟ ہاں تین دن آپ نے بالکل بالکل دیکھیں, یعنی یہ تفقہ ہے کہ دلائل میں غور کرنا اور واقعی سے مطلب لینا ہے. کہ ایک آدمی اگر رات میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ ایک دلیل ہو سکتی ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے. تو کیا کریں گے آپ اس کو, اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کو پکڑیے, اس دلیل پہ بات کیجیے. یعنی اس کو رات بھر کا ثواب مل رہا ہے, تو اگر وہ عبادت کرتا تو ملتا, لیکن اس کو یہ ثواب عبادت کر کے مل رہا ہے یا نہیں کر کے؟ نہیں کر کے مل رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں عبادت کا تذکرہ نہیں, اور وہ رات بس یہ دو جماعتوں کا اہتمام کر لے تو رات بھر کا ثواب ملتا ہے اس کو, ایسا اس میں, چاہے پھر وہ رات میں پڑھے یا نہ پڑھے. ہاں دونوں پڑھے گا تو شرط کے ساتھ ہے. اور کوئی دلیل ایک دم واضح, اس سے حدیث پڑھنے کا شوق آپ کو پیدا ہوگا کہ واقعی کیسے حدیث میں مطلب ڈھونڈتے ہیں, کہاں دلیلیں یاد رہنا چاہیے ہم کو. یہ تب دلیل بن سکتی ہے, کیا دلیل بن سکتی ہے؟ تہجد لازم نہیں. کیوں نہیں بن سکتی؟ ٹھیک ہے, تو یہاں یہ بتائیے کہ یہ کیوں دلیل نہیں بن سکتی ہے, یا اس میں کیا شبہ پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تہجد نہیں پڑھی؟ تو پھر آپ نے چھوڑا کیا؟ تو پھر تہجد چھوڑنے کی دلیل ہے کیا اس میں؟ سوچو سوچو سوچو, اس میں ہے دلیل. ہاں شیطان نے آنا چھوڑ دیا, بالکل صحیح. سمجھ میں آئے کہ بعض راتوں میں آپ نے بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھی اور آپ نے قرت نہیں کی, کیونکہ آپ جہرن قرت کیا کرتے تھے عام طور سے, تو ابو جہل کی بھی ام جمیل آ کے کہنے, کیا تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا کیا؟ اس پر سے آیت نازل ہوئی. اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ تو عذر کی وجہ سے تھا, بیمار تھے اس لیے. کیا مصیبت ہے, پیچھا ہی نہیں چھوڑ. تو کیا کہیں؟ جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ دو دلیلیں تو ایسی چھوڑ دیا آپ کی تھی وہ. تو گیا وہ ہاں اس میں, اس میں نہیں پڑھے ایسا کہاں ہے, سمجھ میں؟ آپ کو کوئی آدمی جب واقعی دلیل دینے کا موقع ہے تو ایسا ہو سکتا ہے. اب ایسا بتاؤ, کیا فرض نہ کرے؟ اب آپ کو دیکھیے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ معنی اخذ کرنے کے لیے الفاظ ہونے چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کسی بھی حدیث سے مطلب لینے کے لیے اس حدیث کے الفاظ ہم کو معلوم ہونے چاہیے. الفاظ ہی معلوم نہیں رہیں گے تو مطلب کیا لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے. اس لیے پہلی بات کیا معلوم ہوئی حدیث میں, کیا ہے؟ نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے, اسے محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے. کیونکہ بہت سے فقہ کی بات کے لے جانے والے, یعنی حدیث کے لے جانے والے, اس کو ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کا زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے, اور بہت سے حدیث کی بات کے حامل خود اس میں گہرائی سے سوچنے والے نہیں ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ الفاظ پہنچانا ضروری ہیں, الفاظ ہوں گے تو سمجھ سکتے ہیں صحیح طور سے. اسی لیے کہا گیا کہ خوش رکھے اللہ اس کو جو محفوظ پہنچائے, یعنی حدیث کے الفاظ کا محفوظ ہونا یہ اس کے فہم اور فقہ کے لیے ضروری ہے. یہ جو حدیث یہاں پہ بات آئی تھی, یہ جو دلیل آئی تھی, اس کے الفاظ ہیں خشیت ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل, خشیت ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل. بعض میں وتر کا لفظ آیا ہے, میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں رات کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے. تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ وہاں پر شبہ جو تھا جماعت فرض ہو جائے یا نماز فرض ہو جائے. تو الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ نماز فرض ہو جائے. تو نماز فرض تھی نہیں, تو ڈر رہے تھے کہ کہیں نماز فرض نہ ہو جائے, تو وہ خود ایک دلیل ہے. لیکن یہ کب دلیل بنے گی؟ جب ہم اس کے الفاظ جانتے ہوں. خشی تو این یکتب علیکم صلاۃ اللیل, رات کی نماز کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے, یہ اس میں خود دلیل موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز فرض نہیں ہے. دوسری دلیل کیا تھی؟ ام جمیل کی نہیں, وہ ایک دلیل ہے. ایک اور دلیل لیجیے, ہاں اس پہ صراحت نہیں کہ وہ نہیں پڑھتی تھی. تو آپ لوگ بولے نا ہم لوگ نہیں مانیں گے عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں پڑھتی تھی, پھر واپس وہی لائے. یہ تاجد فرض نہیں کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آپ سے کہا کہ آپ کا بتانے والا ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے ہم کو بتایا کہ پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے قسمیں دے کر, مختلف روایات اس میں آئی ہیں, تو اس کے علاوہ میرے اوپر کچھ ہے کیا؟ پانچ وقت کی نمازیں ہیں, آپ نے کہا ہاں. اس نے سچ کہا. کہا کیا اس کے علاوہ اور مجھ پر کچھ لازم ہے؟ آپ نے کہا نہیں, الا ان تطوع, الا یہ کہ تو اپنے طور پر پڑھے, اس کے علاوہ تجھ پر فرض کچھ ہے؟ تو معلوم ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں کیا ہیں, اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کی نماز بھی فرض ہو. اور تہجد کون سے وقت کی نماز ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل, صحیح نا؟ قیام اللیل, صلاۃ اللیل. وہ کیا ہے؟ لازم ہے نا, پھر آگے ادھر ہی. تو لازم نہیں ہے, پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں. یا یہ اس دلیل سے کیا معلوم ہوا؟ پانچ فرض ہے, اس کے علاوہ فرض نہیں. اگر یہ چھٹی نماز بھی ہوتی تو آپ بولتے یہ بھی فرض ہے. وہ آدمی مکہ میں آیا تھا یا مدینہ میں؟ بولے ہم کو کیا معلوم, وہ مدینہ میں آیا تھا کیونکہ آپ نے آدمی بھیجا تھا, مدینہ کی روایت سے. اور وہ من اللیل فتہجد بھی, کون سی آیت ہے؟ مکی ہے مدنی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کہاں کی ہے؟ یہ مکی ہے, مکی ہے. اور اس طرح کی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وہ مکی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو امر ہے یہ امر وجوب نہیں ہے, اگر یہ لازم ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ پانچ نمازوں کے علاوہ بھی ایک نماز ہے جو کیا ہے, فرض ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسی اور بھی دلیلیں آپ کو مل سکتی ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز لازم نہیں. یہ ایسا ہم کو دیکھنا پڑتا ہے, تب جا کے ہم کسی چیز کے بارے میں نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ لازم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. مزید اس پر گفتگو ہم اگلے ہفتے کریں گے.